سورة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام را. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ ان کے رب کی توفیق سے. یہ کتاب بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے جو نور ہی نور ہے. یعنی اگر کوئی انسان خلوص نیت کے ساتھ کسی اینگل سے بھی اس کتاب کو چھوتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو وہ اللہ کا قرب پاتا ہے. اس دنیا میں لاعلمی، جہالت، دکھ، غم، تکلیف، ڈپریشن، ان سب کے جتنے بھی اندھیرے ہیں ان سب سے نکلنے کا ذریعہ بھی یہی کتاب ہے. من الظلمات الى النور، جہالت سے روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، اس خدا کے راستے پر. یعنی روشنی کیا ہے؟ خدا کا راستہ جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے. اور رب کے اذن کی بات ہوئی، اور اس کا اذن کس کے لیے؟ یہدی الیہ من ینیب، جو رجوع کرے، جو مانگے. جو جانا نہ چاہے آپ کب تک اٹھا کے اس کو لے جا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ جیسے ایک شخص خود کھانا نہیں کھانا چاہتا، آپ کو اس سے بہت ترس آتا ہے، بےچارا بھوکا مر جائے گا، بیمار ہو جائے گا، جیسے عام طور پہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی رہتی ہیں. لیکن ماں ایک لقمہ دیتی ہے دوسرا، اور جب بچہ لینے سے انکار کر دے تو وہ بھی چمچ رکھ دیتی، اگر تم نہیں کھانا چاہتے تو اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتی. اگرچہ ماں کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے لیکن وہ دیتی نہیں، اس لیے کہ اندر جو نہیں جا رہا، بچہ لے ہی نہیں رہا، لے کے تھوک رہا ہے. تو بالکل اسی طرح جو انسان ہدایت لینا ہی نہ چاہے، اللہ کی بات سننا ہی نہ چاہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہی نہ چاہے، تو وہ بھی اس کے لیے اذن نہیں دیتا، وہ بھی پھر اس سے ہدایت چھین کر کسی اور طرف دے دیتا ہے، اس کو جو طلبگار ہو. اور سخت کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یعنی وہ حق کی پیروی نہ کرے، حق ان کی مرضی کے مطابق مر جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اور انسان اپنی منزل سے جتنا دور ہو جاتا ہے واپسی کا سفر زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ محنت لگتی ہے، زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ سے دوری محسوس ہو تو فوراً پلٹنے کی کوشش کریں، دیر نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ بہت دور چلے جائیں. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. یعنی اللہ کی کتاب تو چند مخصوص زبانوں میں نازل ہوئی، لیکن جس انسان تک اس پیغام کو پہنچانا ہے یعنی اللہ کے، تو زیادہ فائدہ مند کیا ہے کہ اسی کی زبان میں بات کی جائے تاکہ بات سمجھ میں آئے. ہمارے ہاں قرآن پاک کو برکت کے لیے عربی میں پڑھا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے برکت تو حاصل ہوگی، ہدایت نہیں. ہدایت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اس کتاب کو سمجھے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ والا دست اور حکیم ہے. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر، یعنی گزشتہ اقوام پر گزرنے والے حالات کو بتا کر ہدایت کی تلقین فرما. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اور یاد کرو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا. نعمت ملنے پر انسان کے دو رویے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان پا کر کہے کہ یہ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے، یہ میری محنت اور کوشش کی وجہ سے مجھ کو ملا ہے، اور تکبر میں مبتلا ہو جائے اور اللہ کو بھول جائے. دوسرا رویہ یہ کہ انسان قدم قدم پر اللہ کا احسان مند ہو، شکر گزار ہو کہ اللہ تیری توفیق نہ ہوتی تو میں کوشش بھی نہ کر سکتا، تو مجھے طاقت اور صلاحیت نہ دیتا تو میں کچھ کام بھی نہ کر سکتا، اور جو کچھ دیا تو نے دیا
مثلاً اگر کوئی کام ہمارے ہاتھ ہلانے سے ہوتا تو یہ ہاتھ کس نے دیا؟ یہ بھی تو اسی کا دیا ہوا ہے نا، تو پھر شکر تو اسی کا ادا ہونا چاہیے، نہ کہ انسان خود پہ فخر کر کے اترانا شروع کر دے. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور ضرور زیادہ دوں گا. لأزیدنکم شدت کے ساتھ. لئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی. ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تم اول اور آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی کوئی بھی نافرمان نہ ہو، ناشکرا نہ ہو، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی بندوں کا شکر بندوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، تمہارے انس و جن ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور انس و جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، تو میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے. یعنی تم شکر کرتے جاؤ، میں تم کو زیادہ دیتا جاؤں، تو میرے خزانوں میں کمی نہ ہوگی، اس شکر سے تم کو خود ہی فائدہ ہوگا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں، تو اللہ بے نیاز اپنی ذات میں آپ محمود ہے. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، آج سمود، اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے، تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے رسولوں نے کہا، کیا خدا کے بارے میں شک ہے؟ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے؟ اچھا تو لاؤ کوئی کھلی سند. ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی میں اس سے ہماری رہنمائی کی ہے. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کر دیں گے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کرنے کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. انہوں نے فیصلہ چاہا تو یہ ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا. مائن صدیق کی بات ہوئی ہے، پیت اور خون اور جہنمیوں کے گوشت اور کھال سے نکلا ہوا مادہ پینے کے لیے، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا. موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راہ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. یعنی کفر کے ساتھ انسان کے بڑے بڑے نیک کام، چیریٹی کے کام، اچھائی کے کام قیامت کے دن دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے. کیوں؟
ظلم میں؟
نہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے آخرت کے لیے تو کیا ہی نہیں، دنیا کے لیے کیا تھا، لہٰذا ان کی کوشش کے مطابق دنیا میں ان کو اس کا صلہ مل گیا، کسی کو شہرت مل گئی، کسی کو کوئی اور صلہ مل گیا۔
یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا،
وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے،
ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے،
تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے، وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، ہم تم کو فالو کر رہے تھے،
اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ دنیا میں تو تمہاری طاقت اور زور ایسا تھا کہ ہم تمہیں کو مانتے رہے، تمہاری ہر بات پہ لبیک کہتے رہے، آج تم ہمیں اللہ سے چھڑا دو نا۔ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے، برابر ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی صورت کوئی نہیں۔ یعنی وہاں جا کر کوئی کسی کو چھڑا نہ سکے گا جب تک کہ اللہ کو راضی کر کے نہ پہنچا۔ چھوٹی موٹی کمی بیشی تو اور ہے، لیکن اگر انسان اللہ کی ہر بات کو اگنور کر کے صرف دنیا کے بڑوں کو مانتا رہے تو یہ چیز انسان کے لیے فائدہ مند نہ ہوگی۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں۔ یعنی شیطان انسان کو سب بات تو دکھا سکتا ہے، زبردستی اس کو برے راستے پہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے انسان اگر اپنی ہر غلطی کا ذمہ دار شیطان کو قرار دے کے خود یہ سوچے کہ میں تو بے قصور ہوں، تو یہ بات غلط ہوگی۔ شیطان کہے گا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی، یعنی برائی کو کچھ نوا بنا کے دکھایا، اور تم نے میری دعوت کو لبیک کہا، کیونکہ تم بھی تو یہی چاہتے تھے۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، اگر تمہاری مرضی نہ ہوتی تو میں تمہیں زبردستی تو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری، آج ہم کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، خدائی میں شریک شیطان کو، ہاں جہاں اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کا مانا جائے تو یہ اس کو شریک بنانا ہی ہے، میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارک باد سے ہوگا۔ آپس میں سلام دعا، فرشتوں کی طرف سے سلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام، سلام ہی سلام، امن ہی امن، سکون ہی سکون، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی دھوپ نہیں، کوئی ٹھنڈک کی سختی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہر چیز وہی جو انسان چاہے۔ انسان نے یہ سب کچھ دنیا میں تلاش کرنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ کہیں اور رکھا ہے، وہاں پہنچنے کے لیے ایک سفر طویل گزارنے کی ضرورت ہے۔ جو چل پڑا وہ پہنچ گیا، جس نے اس کو مشکل سمجھا اور ٹھہرا رہا وہ پیچھے رہ گیا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے، شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ یہاں کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی، صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان سے ملتا جلتا ہے، جس کے پتے نہیں جھڑتے نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں، جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں کہ کھجور ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو میں چپ رہا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب میں یہاں سے اٹھ کر گیا تو میں نے اپنے والد سے یہ ذکر کیا تو انہوں نے پیار سے فرمایا کہ اے بچے، اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے دنیا کی تمام چیزوں کے مل جانے سے زیادہ محبوب ہوتا کہ تم نے وہ بات پوچھ لی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ کھجور کا درخت ایسا درخت ہے کہ جو بلندی میں بھی عام درختوں سے بہت اونچا جاتا ہے، اس کی جڑیں بھی زمین میں بہت گہری جاتی ہیں، اور اسی طرح ایک ایور گرین قسم کا پودا ہے، ہر وقت سرسبز رہتا ہے، صحرا میں بھی اپنا پھل دیتا ہے، جہاں دوسرے درخت جل جاتے ہیں اپنا کام نہیں کر سکتے، اسی طرح بندہ مومن بھی ایک عمدہ درخت کی طرح ہے۔ درخت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ برابر بڑھتا ہے، بندہ مومن کا ایمان بھی مستقل گرو کرتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر روز آگے کو آگے ترقی کرتا ہے، ایمان میں اور مضبوطی حاصل کرتا ہے، بیج سے جڑ، جڑ سے تنا، تنا سے شاخیں، شاخوں سے پتیاں، اور پھر پورا درخت۔ اسی طرح بندہ مومن میں ایمان، عبادات، اخلاق، معاملات اور اچھے تعلقات، یہ تمام چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ درخت زمین سے، فضا سے معدنیات، گیسز اور پانی لے کر اپنے وجود کو بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ فضا کی مضر گیس کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اپنے اندر جذب کر کے مفید گیس آکسیجن کی شکل میں دیتا ہے۔ یہی حال مومن کا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے ماحول میں ہر واقعے، مشاہدے اور ہر چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے، اس کو اپنی روحانی ایمانی غذا بناتا ہے، اس پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اسی طرح لوگوں کی طرف سے ملنے والے دکھوں کے جواب میں ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا چلا جاتا ہے، وہ خیر خواہی کو نہیں چھوڑتا اور اسے کوئی فخر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ کھجور کا درخت اگرچہ بہت اونچا ہوتا ہے لیکن اس کے پتے ایک دم نیچے کو جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ بندہ مومن استقامت پہ ایک پہاڑ کی طرح ہو سکتا ہے لیکن جھکاؤ میں کھجور کے پتوں کی طرح نرم و نازک اور لچکدار ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ تکبر کا رویہ اختیار نہیں کرتا، سخت نرم ہر موسم میں اپنی خیر اور بھلائی سے دنیا کو فیض یاب کرتا رہتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ جس انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کی فکر میں سلجھاؤ، اس کی طبیعت میں سلامتی، مزاج میں اعتدال، سیرت میں مضبوطی، اخلاق میں پاکیزگی، روح میں لطافت، جسم میں طہارت اور نظافت، برتاؤ میں خوشگواری، معاملات میں راست بازی، کلام میں صداقت شعاری، قول و قرار میں پختگی، معاشرت میں حسن سلوک، تہذیب میں فضیلت، تمدن میں توازن، معیشت میں عدل، سیاست میں دیانت، جنگ میں شرافت، صلح میں خلوص اور عہد و پیمان میں وثوق پیدا کرتا ہے۔ یہ کلمہ انسان کے لیے محض ایک زبان سے ادا ہونے والے چند الفاظ نہیں، وہ اس کی پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، اس کی انفرادی زندگی کا بھی، اجتماعی زندگی کا بھی۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو کلمہ طیبہ بول کر اپنے اندر اتار کر ایک مفید انسان بن جانا چاہیے، جو دنیا میں دوسروں کے لیے مفید ہو اور آخرت میں خود کو محفوظ کرے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ان صفات کے حامل نہیں ہوتے، وہ بس جھاڑ جھنکار کی طرح ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، معمولی سی کوشش پر وہ زمین سے اکھڑ جاتے ہیں، ان کی بات میں کوئی پختگی نہیں، ان کے اندر کوئی دیانت اور امانت نہیں، وہ ایک ایسا درخت ہوتے ہیں جو کڑوا ہے، جو دوسروں کے لیے علاج نہیں بسا اوقات موت کا سامان ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھی بات کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومن کو اس دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ انسان کو ایک بہترین قسم کا کانفیڈنس دیتا ہے، اللہ پر اعتماد اور توکل دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی نیکی اور حق پر قائم رہتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے، اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے، اس کے برابر بنا لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، کیونکہ انسان اگر غیر اللہ میں کھو جائے گا تو اللہ کب یاد آئے گا، رستے میں ہی نگاہیں اٹک گئیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر دوزخ میں ہی جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں، بندگی کا پہلا حق ادا کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کھلے اور چھپے، یعنی سامنے بھی اور چھپا کر بھی، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہو سکے گی. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم کے لیے تین دفتر نکالے جائیں گے، ایک میں اس کے نیک اعمال ہوں گے، دوسرے میں گناہ، اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوئی ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی چھوٹی سی نعمت نکال کر کہیں گے کہ اے نعمت، اس کی نیکیوں میں سے اپنا حق وصول کر لے، تو ایک نعمت ساری نیکیاں اٹھا لے گی. کہ بندے نے جو کچھ جواب میں کیا وہ تو صرف ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں، اور اس طرح انسان کے پاس صرف اس کے برے اعمال اور وہ خود رہ جائے گا. اب انسان کو نجات دے گی صرف اللہ کی رحمت، اور یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے شکر گزار بندوں کے لیے، جو نعمتوں کا حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن ان پر شکر ادا کرتے رہتے ہیں. اور شکر ادا کرنے کی بہترین شکل کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ سے محبت کی جائے، زبان سے اس کو یاد کیا جائے، عمل اس کی مرضی کے مطابق کر لیا جائے. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، کہیں میری اولاد کو بھی نہ کر دے. جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے. پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں، ایک ویرانے میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کو ان کے دلوں کا مشتاق بنا، انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. پروردگار میری دعا قبول کر. پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جبکہ حساب قائم ہوگا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں، دل اڑے جاتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر انہیں صاف صاف جواب دے دیا جائے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسے غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے تل جائیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کوئی جھنڈا یا نشان نہ ہوگا. حضرت عائشہ نے پوچھا جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تو لوگ اس سن کر کہاں ہوں گے؟ فرمایا پل سرات کر. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ تارکول کو اگر محسوس کرنا ہو تو ذہن میں لائیے کہ کبھی اگر آپ نے جلتی موم بتی کا پگھلا ہوا موم ہاتھ پہ گرتا ہوا محسوس کیا ہو، کہ جب وہ چپک جاتا ہے تو کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ آپ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے۔ ولینذروا به، یہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے۔ ولیعلموا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے۔ ولیذکر اولو الالباب، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں اس کتاب کو پڑھ کر سن کر۔ واخر دعوانا۔